بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة دائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتاب المتين وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، صدق الله العلي العظيم. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری اس نشست کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے. وہ قادر مطلق، رفیاض مطلق ہے. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو. درود پڑھے محمد والے ہم پر. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان دوسری تمام مخلوقات سے منفرد اور الگ تھلگ ہے. علماء علم منطق نے جب انسان کی شناخت کے بارے میں گفتگو کی تو ارشاد فرمایا، علماء نے، الانسان حیوان ناطقن، انسان ایک بولنے والا حیوان ہے. نطق کرنے والا حیوان ہے انسان، جو قوت گویائی رکھتا ہے اور دوسروں تک معاف الضمیر پہنچا سکتا ہے، اسے ہم انسان کہتے ہیں. کیا صرف انسان ہی قوت گویائی رکھتا ہے اور بولتا ہے؟ قرآن مجید میں اگر ہم مطالعہ کریں تو ایک مقام پر، آواز کم رکھیں آ سب، ایک مقام پر ارشاد خداوندی ہے، یہ گناہگار اور مجرم لوگ کہیں گے، قالوا لجلودہم لما شاہدتم علینا، وہ اپنی جلد سے کہیں گے کہ تو نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی. اپنی جلد سے کہیں گے کہ تو نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی. یہ قرآن ہے. تو وہ جلد پکار اٹھے گی، کیا کہے گی؟ انتقن اللہ الذی انتقا کل شیئن، ہمیں اس خدا نے بولنے کی طاقت دی ہے اور بلوایا ہے جس نے ہر شے کو بلوایا ہے اور قوت گویائی دی ہے. ہر شے گفتگو کر سکتی ہے، انسان بھی گفتگو کرتا ہے. ہر شے میں اللہ نے پوٹینشیل اور صلاحیت رکھی ہے گفتگو کی. پتھر بھی بول سکتے ہیں. ایک ولی چاہیے جو ان کو بلوائے، جو ان کی صلاحیت کو فعلیت میں بدلے. قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، وارثا سلیمان و داؤدا، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واتینا من کل شیء. حضرت سلیمان نبی کے بارے میں ہے علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ وہ پرندوں سے گفتگو کرتے تھے، پرندوں سے بات چیت کرتے تھے، پرندے ان سے باتیں کرتے تھے، وہ ولی خدا تھے۔ پرندے میں جو صلاحیت موجود تھی اس کو انہوں نے فعلیت بخشی اور وہ گفتگو کرنا شروع ہو گیا۔ معروف ہے معجزات پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہے کہ سنگریزہ آپ کی رسالت کی گواہی اور شہادتیں پڑھتا تھا، سنگریزہ بول اٹھا اور اسے شہادتیں پڑھا۔ لہذا بعض روایات میں کہ زمین جہاں انسان گناہ کرتا ہے وہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گی، بولے گی۔ لہذا فقط انسان بولنے والا نہیں ہے، ہر شے گفتگو کر سکتی اور بول سکتی ہے اگر اس کی یہ صلاحیت فعلیت میں بدل جائے، پریکٹیکلی سامنے آ جائے۔ جیسے ماچس کی تیلی میں صلاحیت ہے شعلہ بننے کی، اگر ضروری لوازمات مہیا ہو جائیں تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ شعلہ بن جائے گی، وہ شعلہ بن سکتی ہے، اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اس کے اندر استعداد موجود ہے۔ جب شرائط شعلہ بننے کی آ جائیں گی تو وہ کیا ہو جائے گی، شعلہ ہو جائے گی۔ آپ اسے کھردرے اس چیز پر رگڑیں گے تو شعلہ بن جائے گی۔ ایسے ہی بولنے کی صلاحیت ہر شے میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ہاتھ بولیں گے، زبان پر مور لگا دی جائے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، گفتگو کریں گے، یہ گواہی دیں گے انسان کے خلاف، مجرموں کے خلاف۔ انسان میں قوت گویائی جو بالفعل وجود میں آتی ہے، پیدا ہوتا ہے تو بول سکتا ہے آہستہ آہستہ۔ بے پناہ صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ جتنے انبیاء آئے، جتنے اولیاء آئے، ان کی پرورش کے لیے آئے، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں انہیں صلاحیتوں کی پرورش کے لیے ہوئیں۔ جیسا گندم کے دانے میں صلاحیت ہے، اگر اسے مناسب زمین کے سینے میں دفن کیا جائے، بیج کے طور پر اس کی پرورش کی جائے، تو پھر وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے، کومپل کی شکل میں آتا ہے، پھر اس کے ساتھ پھر خوشے لگتے ہیں، وہ ایک دانہ کئی دانوں میں بدل جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے وجود کی زمین میں بے پناہ صلاحیتوں کے بیج ہیں۔ انسان میں اور باقی حیوانات میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ یہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ ظاہری طور پر انسان کی شکل میں آتا ہے، لیکن اس نے انسان خود بننا ہے۔ باقی حیوانات جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ جو ان کا ظاہر ہے وہی ان کا باطن ہے۔ وہ چھوٹا حیوان ہوتا ہے پھر بڑا حیوان ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا گدھا ہے بڑا گدھا ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا گھوڑا ہے پھر بڑا گھوڑا ہو جاتا ہے، لیکن انسان ایسا نہیں ہے۔ باطنی طور پر، حقیقی طور پر اس نے خود کو انسان بنانا ہے۔ جیسی جیسی اس کی صفات بنتی چلے جائیں گی ویسا ہی اندر سے بنتا چلا جائے گا۔ سیر اللہ اصل میں انسان بننے کا سفر ہے، خدا کی طرف سفر انسان بننے کا سفر ہے۔ جس آیا کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے اس میں خداوند متعال کا ارشاد ہے وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو اس کے راستے پر چل جو میری طرف آ رہا ہے. ہم سورہ حمد میں بھی دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدِ خدا نے خود دعا کرنا سکھایا ہے، مجھ سے مانگو، اگر نہیں مانگنا تھا میں سکھا دیتا ہوں تمہیں. کیا مانگو؟ اہدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، مجھ سے یہ دعا مانگو، یہ طلب کرو مجھ سے کہ خدا ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جو تیری نعمتوں کے مستحق ٹھہرے، انبیاء، شہداء، ابرار، صدیقین. یہ راستہ انسان بننے کا راستہ ہے، حقیقی انسان بننے کا راستہ ہے. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو خود خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا، ہم نے اسے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، اب اس کی مرضی ہے رائے ہدایت پر چلے اور شاکر بن جائے، یا رائے ہدایت کو چھوڑ کر کفران نعمت کرنے والا بن جائے. یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے. لہذا یہ سفر ہم نے اپنے ارادے سے کرنا ہے، خود طے کرنا ہے ہم نے اس راستے پر چلنا ہے. قیامت کا دن ہماری حقیقت کے ظہور کا دن ہے، ہمارے باطن کے سامنے آ جانے کا دن ہے. یوم تبل السرائر ہے، جس دن کوئی راز راز نہیں رہے گا. روایت میں ہے کہ اس مضمون کے بہت زیادہ آیات اور روایات ہیں کہ انسان اپنے عمل میں گروی رہتا ہے، جیسا اس کا عمل ہے ویسا ہی یہ ہے. اگر کہیں کہتے ہیں مؤثر اور اثر میں گہرا تعلق ہوتا ہے، کہیں خوشبو ہے تو وہاں پھول ہے، کہیں توفن ہے تو وہاں گندگی کا ڈھیر ہے. گہرا تعلق ہوتا ہے ان کا آپس میں. لہذا اللہ نے انسان کے اندر بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کی پرورش کرنی ہے. انسان کے اندر ایثار کی صلاحیت موجود ہے، ایثار کرے. ایثار کا معنی یہ کہ دوسروں کو خود پر ترجیح دینا. اس ایثار کی صلاحیت کو جو بیج کی شکل میں اس کے وجود میں موجود ہے، اس کی پرورش کرے گا، پروان چڑھائے گا، تو یہ ایثار کرنے والا بن جائے گا. اس طرح کی مختلف صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں، یعنی کمال کی طرف سفر بھی موجود ہے اور پستی کی طرف سفر کا بھی امکان ہے. قرآن مجید میں ارشاد خداوندی لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، خدا کہتے ہیں بہت زیادہ انسان اور جن جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. کیوں؟ ہم نے ان کو عقل دی ہے، غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے جہنم میں جائیں گے. انہیں آنکھیں دی ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں، انہیں کان دیے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. اولائکا کل انعام، یہ حیوانوں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. چونکہ حیوان جس طرح سے دنیا میں آیا تھا وہ حیوان ہی رہے گا، بل ہم بد ازل، یہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں، بدتر ہیں۔ کیسے؟ علماء اخلاق نے بھی لکھا ہے، روایات میں بھی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، اور ایک حدیث بھی میں بیان کروں گا ابھی، کہ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، ظاہراً ابو بصیر راوی ہے امام کے ساتھ، حج پہ گئے ہوئے ہیں، بہت رش ہے، اس کو دھکے لگتے ہیں تو کہتے ہیں مولا حاجی بہت زیادہ ہیں، اس سال تو حاجی بہت آئے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، حیرت تو یہ ہے، حیرانگی تو یہ ہے کہ حاجی بہت تھوڑے ہیں اور شور شرابہ کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اس کی نگاہوں سے جب امام حجاب ہٹاتے ہیں، نابینا تھے یہ، تو ان کو جو لوگ ہیں مختلف حیوانوں کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ حقائق سامنے آ جاتے ہیں، ان کا باطن دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ روایت میں کہ جب اللہ کے نبی کو معراج کرائی گئی تو اللہ کے نبی نے کہا میں نے اپنی امت کے لوگوں کو 10 شکلوں میں، 10 حیوانوں کی شکلوں میں دیکھا، امت کے بعد لوگوں کو۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ مجموع البیان میں اس آیت کے ذیل میں روایت موجود ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا لوگ فوج در فوج اٹھیں گے اور آئیں گے۔ روایت یہ ہے کہ 10 طرح کے حیوانات کی شکلوں میں میں نے اپنی امت کے بعد لوگوں کو دیکھا۔ بعض لوگوں کو بندر کی شکل میں دیکھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو لگائی بجائی کا کام کرتے تھے، جو معاشرے میں جن کا کام ہی لگائی بجائی ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ یہ بندر کی شکل میں تھے، یعنی انسان یہ کام اتنی بار کرتا ہے، اتنی بار کرتا ہے کرتا ہے، راسخ ہو جاتی ہے صفت اس کے اندر۔ جب صفت راسخ ہو جاتی ہے، اسے علماء اخلاق کہتے ہیں یہ ملکہ بن گیا ہے، یعنی اتنی پکی ہو گیا اب آٹومیٹکلی یہ کام کرے گا، بغیر سوچے بھی کرتا رہے گا۔ یعنی جو بھی عمل انجام دیں گے اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ حیوان کی شکل میں، بندر کی شکل میں۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ خنزیر کی شکل میں نے دیکھا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ بِصُورَةِ الْقِرَدَةِ فَالْقَطَّاطُ مِنَ النَّاسِ، وہ لگائی بجائی کرنے والے لوگوں میں۔ اور خنزیر کی شکل میں میں نے لوگوں کو دیکھا، رسول پاک فرما رہے ہیں، صادق نبی کا فرمان ہے یہ۔ یہ کون لوگ تھے؟ فَأَهْلُ السُّحْت، یہ حرام مال کھانے والے لوگ تھے، حرام سے اجتناب نہیں کرتے، اسیر شہوت ہیں۔ ان کو میں نے خنزیر کی شکل میں دیکھا۔ اور بعض لوگوں کو الٹا چمگادڑ دیکھا کبھی آپ نے؟ یہاں ہمارے یہاں ہوتا تھا پرانے وقتوں میں، بڑے درختوں کے ساتھ لٹکے ہوتے تھے، الٹے چمگادڑ کی طرح وہ لٹکے ہوئے دیکھا۔ کن کو؟ وَأَمَّا الْمُنَكَّسُونَ عَلَىٰ رَءُوسِهِمْ فَآكِلَةُ الرِّبَا، سود کھانے والے، کس طرح سے معشور ہوں گے؟ میں نے ان کو دیکھا الٹے لٹکے ہوئے سر کے بل، کچھ کو اندھا دیکھا میں نے، اندھے تھے وہ کون تھے؟ جو خدا کے احکام کو پامال کرتے ہیں، جو اللہ کے احکام کو پامال کرتے ہیں. میں نے انہیں اندھی حالت میں دیکھا، اندھوں کی شکل میں دیکھا. کچھ کو میں نے گونگا پایا، بول ہی نہیں سکتے. یہ کون ہے؟ المعجبون بعمالہم، جو خود پسندی کا شکار کرتے ہیں. میں بہت نمازی ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، میں بہت انقلابی ہوں، میں ہر وقت اپنی تعریفوں میں الجھے ہوئے، خود پسندی کا شکار، عجب کا شکار. بہت بولتے ہیں، جہاں ایک بندہ بات کرے جب تک اپنی 10 تعریفیں نہ کر لیں، اپنے 10 کام گنوا نہ لیں، ان کو سکون نہیں ملتا. وہاں ان کا منہ بند کر دیا جائے گا، اب نہیں بول سکتے. یہ خود پسندی کا شکار. ہم دیکھا ہوگا آپ نے، انسان کہیں جائے بات ایک بندہ کر دے کہ بھئی ہم وہاں گئے تھے، ہم نے یہ دیکھا، وہ ہوا، ہم نے یہ اچھا کام کر دیا، کہ ہاں ہاں میں بھی اس علاقے میں گیا تھا، وہاں پر ایسے ہوا تھا، پھر میں نے وہاں یہ کیا تھا، پھر اس کے بعد دوسری کہانی، پھر کہانیاں شروع ہو جائیں گی ان کی. یہ خود پسندی کا شکار ہے. یا کہ یہ اچھا کام کر کے آ گئے، جب تک بتا نہ پائے نا، دوسروں تک پہنچا نہ پائے، اپنی تعریفیں نہ کر لے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے. خود پسند، خود پسندی کا شکار، عجب کا شکار. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. والذین یمزغون بالسنۃ، کچھ لوگ تھے جو اپنی زبانوں کو کھا رہے تھے. ان کی زبانیں لمبی تھی اور ان کی غذا ان کی زبانوں کو چبانا اور کھانا تھا، اپنی زبان کھا رہے تھے. یہ کون تھے؟ فالعلماء والقضات الذین خالف اعمالهم اقوالهم، ظالم قاضی اور بے عمل عالم، متعفن، اپنی زبانوں کو کھا رہے تھے. میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں، میں جو آپ سے زیادہ اخلاقی باتیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنے لیے کرتا ہوں. آپ مجھے سمجھے کہ میں بہت جانتا ہوں، نہیں، کہیں اس کا میں شکار نہ ہو جاؤں. یہ سب میرے لیے، سب سے پہلے تذکر میرے اپنے لیے ہے. اور بعض لوگ اس طرح سے معشور، وہاں میں نے دیکھا ان کو کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے رسول پاک فرماتے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ جو اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتے تھے، ہمسایوں کو اذیت میں رکھتے تھے، پریشان رکھتے تھے ہمسایوں کو. اونچا ریڈیو لگایا ہوا ہے، اونچی ٹیپ ریکارڈر لگائے ہوئے ہیں، اونچا ٹیلی ٹی وی لگایا ہوا ہے، خیال نہیں کرتے، ہمسائے ساتھ ہیں. بالکل ہمسایوں کو اذیت میں رکھنا، تکلیف میں رکھنا، یہ صفت جو ہمسایوں کو تکلیف دینے والی ہے. اگر انسان کے اندر راستے ہو جائے، راستے ہو جائے، تو رسول پاک نے ان کو کس حال میں دیکھا؟ ان لوگوں کو، ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں، بیچاری کی حالت میں دیکھا ہے. بیچارے ہیں، جو اپنے ہمسائے کو ہر وقت بیچارہ بنا کے رکھتے تھے، اب یہ خود بیچارے بنے ہوئے ہیں. ہمسائے کے بہت حقوق ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگوں کو ایسی شاخوں پر لٹکایا گیا ہوگا جو آگ کی شاخیں ہیں. میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا. یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مومن بھائیوں کی رپورٹنگ کرتے ہیں حکومتوں کو، ان کی جاسوسی کرتے ہیں، جا کے ان کی شکایتیں کرتے ہیں حکمرانوں کو. ان کو میں نے رسول پاک فرماتے ہیں کیسے دیکھا؟ کہ آگ کی شاخوں پر لٹکا ہوا انہیں پایا میں نے. یہ جو سمجھتے کہ ہم دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے لیے آگ کی شاخ بنا رہے ہیں جس پر خدا نے لٹکائے گا. والمسلبون علی جزوع من نار فالسعات من الناس الى سلطان. وہ لوگ جو آگ والی شاخوں پر لٹکے ہوئے ہوں گے، انہیں سولی چڑھایا گیا ہوگا. المسلبون، انہیں سولی چڑھایا گیا ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ فالسعات من الناس الى سلطان، حکمرانوں کو لوگوں کی شکایتیں کرنے والے، ان کی رپورٹنگ کرنے والے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان تک اطلاعات دینے والے، فراہم کرنے والے. میں نے دیکھا ہے
بہت سے شہروں میں ایسے ہو رہا ہے, اپنے ہی مسلمان مومن بھائیوں کی شکایتیں کر کے ان کو پھنسواتے. یہ صفت اگر انسان میں راسخ ہو جائے بار بار عمل انجام دینے سے, یہ اس کا ظہور پھر قیامت کے دن کیسے ہوگا, جیسے اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے مردار سے بھی زیادہ گندی بو آئے آ رہی ہوگی, لوگ تکلیف اور اذیت میں ہوں گے ان سے. عجیب لوگ ہیں. یہ کون ہے؟ والذین اشد نتنا من الجیف, جو مردار سے بھی زیادہ جن سے گندی بو آئے گی, اذیت ناک بو آئے گی, یہ کون ہے؟ فالذین یتمتعون بالشہوات واللذات, جو دنیا کی لذتوں اور شہوت کے اسیر ہیں. یہ اگر انسان میں ہر وقت خواہشات نفسانی اور شہوت کا اسیر ہے, اسی میں لگا ہے قیامت کے دن رسول پاک نے ان کو معراج میں دیکھا, کس حالت میں دیکھا ان کو؟ اتنی ان سے گندی بو آ رہی ہے کہ مردار سے بھی زیادہ گندی بو ہے. وَيَمْنَعُونَ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِهِمْ, اور اللہ نے جو ان کے مال میں حق رکھا ہے, خمس رکھا ہے, زکوٰۃ رکھی ہے, یہ نہیں دیتے. یہ نہ دینے کا نتیجہ یہ ہے, پھر پرواہ ہی نہیں کرتے, نہیں دینا ہے ہم نے, یہ ہمارا مال ہے, مالک بنے ہوئے. کچھ لوگوں کو آگ کا لباس پہنایا ہوا دیکھا میں نے, فرماتے ہیں ان کا لباس آگ کا لباس تھا. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ والذین ہم یلبسون الجلباب فاہل الفخر والخیلا, یہ فخر فروش, فخر کرنے والے, دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے, غرور اور تکبر کرنے والے, ان کو آگ کا لباس پہنایا ہوا میں نے دیکھا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں. بس دیکھا آپ نے, یہ روایت ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے, وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِّرَتْ, قیامت کے دن حیوانات وحوش کیا ہوں گے؟ محشور ہوں گے. یہ کون سے کیڑے مکوڑے, یہ والی بلیاں محشور ہوں گے, یہ کتے محشور ہوں گے؟ نہیں, یہ وحوش کون ہے؟ یہی جو ظاہری طور پر انسان ہے, اس نے ایسے اعمال انجام دیے کہ قیامت کے دن حیوانوں کی شکل میں محشور ہوں گے. جو عمل ہم نے انجام دینا ہے, یہ ہمارے اندر انسان ویسے ہی بنتا چلا جاتا ہے. ایک چیز جو ذہن میں آ رہی ہے, واضح کر دوں, میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھی تھی, اس دنیا میں انسان کی ایک صورت ہے, ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایک شکل ہے, ایک جو ہمارے ناظرہ کے کارڈ پر بھی ہوتی ہے. لیکن یہ صفات اگر انسان کے اندر متعدد صفات اکٹھی ہو جائیں اور ملکہ بن جائیں اور راسخ ہو جائیں, تو جب انسان محشور ہوگا, عالم برزخ میں جائے گا یا آخرت میں جائے گا, ممکن ہے ایک آدمی ایک وقت میں کئی شکلوں والا آدمی ہو, کئی صورتیں ہوں اس کی ایک ہی وقت میں, کیونکہ ساری صفات ایک شکل اور صورت کی شکل میں سامنے آئیں گی, حالت میں آئیں گی. ایک بدن پر کئی چہرے ہوں گے. یہ ہمارے اپنے اختیار میں کہ ہم نے اپنا چہرہ کیسا بنانا ہے. آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہوگی, اس میں جب حضرت یوسف کے بھائی اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے کہ آپ حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجے, ہم باہر جا کے کھیلیں گے اور وہاں پر اس کو, تو کہا کہ نہیں, مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وہ بھیڑیا پتا ہے کیا تھا؟ حضرت یوسف تو حضرت یعقوب جانتے تھے, نبی تھے نا, بھائیوں کے دل میں جو اپنے بھائی کے بارے میں حسد تھا نا, وہ بھیڑیا تھا. اور یعقوب علیہ السلام اپنی باطنی نگاہ سے اس بھیڑیوں کو ان کے اندر دیکھ رہے تھے. کیا کہا؟ کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. ایسے ہے یا نہیں؟ قرآن کی سورہ یوسف پڑھے جا کر آپ نا. اور بعد میں وہ آئے اور انہوں نے کہا اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے, اور ایک حیوان کا خون لگا کے اس کی قمیض کو لے آئے. حضرت یعقوب جو کہ نگاہ باطن کو دیکھتے تھے, جب بھائیوں نے کہا کیوں نہیں آپ ہمیں بھیجتے, اور اندر سے ان کو حسد تھا کہ ہر وقت ہمارے بابا کی توجہ اسی کی طرف لگی رہتی ہے, ہم اس کو لے جاتے ہیں کہیں پھینک دیتے ہیں مار دیتے ہیں, لے جاتے ہیں اپنی بابا کی نگاہوں سے دور کر لیتے ہیں, پھر ہمارا بابا ہم سے محبت کرے گا, یہ حسد تھا نا ان کو. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, میں نہیں بھیجتا آپ کے ساتھ, مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وہ بھیڑیا کیا تھا, ان کے اندر کا حسد تھا, بھیڑیے کی شکل میں وہ حسد اندر کا بھیڑیے کی شکل رکھتا ہے جسے وہ دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی. یار یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اس پستی کی طرف چلے جاتے ہیں. اولائک کل انعام بل ہم اضل, وہ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر. وہ انسان جسے اللہ نے زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجا, وہ اتنا گر جائے. ثم رددنا اسفل السافلین, جہالت کے کنویں میں گرا ہوا ہے, اب جہالت کے کنویں سے نکلتا ہے, حبل اللہ کو پکڑ کر اپنی جہالت ختم کرتا ہے, علم حاصل کر لیتا ہے, تکبر کے کنویں میں گر جاتا ہے, غرور کے کنویں میں گر جاتا ہے. غرور کے کنویں سے خدا نہ خاصا وہاں گر گیا ہوا ہے, نکلتا ہے تو لالچ کے کنویں میں گر جائے گا, حسد کے کنویں میں گر جائے گا. یہ اپنے اختیار میں ہے, ہم نے واپس لوٹنے, ضرور پڑھ لے محمد والے محمد پر, یہاں میں نے کافی روایات لکھی ہوئی تھی لیکن میں ان کو نہیں پڑھتا ہوں. لہذا نجم البلاغہ میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ فصورت و صورت و انسان والقلب قلب و حیوان, نجم البلاغہ میں ہے. صورت کس کی ہے, شکل کس کی ہے, انسان کی ہے, جب انسان یہاں گرتا ہے حیوانوں سے بدتر ہوتا ہے تو. والقلب قلب و حیوان, شکل انسانی ہے, باطن حیوانی ہے. لہذا اب ہمیں اپنے اختیار سے یا ایک ملکوتی انسان بننا ہے اور زمین سے بلند ہونا ہے, اخلد الی الارض وتبع ہوا, ہوا ہوس کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ زمین سے چپک کے رہ گیا ہے, وہ جو کہ پرواز کرنے کے لیے آیا تھا عالم ملکوت کی طرف اور بلندیوں کی طرف جانے کے لیے آیا تھا, خواہشات نفسانی کا اسیر ہو کر زمین سے چپک کے رہ گیا ہے. ہمارے اپنے اختیار میں, ہم نے واپس, اللہ نے واپس لوٹنے کے سارے راستے بند نہیں کیے, کھول کے رکھے ہیں. میں آج ایک روایت پڑھ رہا تھا چوتھے امام سے, فرماتے ہیں کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس انسان کے اوپر کہ وہ غذا جو اس کے بدن کے لیے نقصان دہ نہیں کھاتا لیکن وہ گناہ جو اس کی عاقبت کو برباد کر دیتا ہے اس سے نہیں بچتا. بدن کو نقصان پہنچانے والی غذا سے تو بچاتا ہے اپنے آپ کو, اور اس اپنی روح کو مار دینے والے گناہ سے نہیں بچتا, اتنا لاپرواہ ہے. گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے, گناہ انسان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے. یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور, اب وہ نبی جو زندگی اور حیات دینے کے لیے آیا ہے وہ بھی زندہ نہیں کر سکتا اس کو, ایک وقت وہ آتا ہے خدا نہ کرے. گناہ چونکہ سرکشی اور اسیان ہے, اور خدا کی, میں چند دن پہلے کتاب پڑھ رہا تھا, روایات پڑھ رہا تھا, انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا, گناہ جب انسان کرتا ہے خدا کے سامنے تو ایک بے شرم اور بے حیا انسان ہوتا ہے جسے خدا کا حیا نہیں ہے, انتہائی بے شرم ہے یہ. عام لوگوں کا خیال کرتا ہے, ان کے سامنے حیا کرتا ہے, شرم کرتا ہے, اللہ کے سامنے بے حیائی کی وجہ سے یہ جرت کرتا ہے. اگر اس میں حیا ہوتی اور یہ وقاحت نہ ہوتی, کبھی یہ گناہ نہ کرتا خدا کے سامنے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, قرآن مجید میں ہے نا کہ خداوند متعال شاہد فرماتا ہے کہ جب ہم نے وَإِذْ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ, جب ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا پہاڑوں کے سامنے, زمین و آسمان کے سامنے, فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, انہوں نے انکار کر دیا اس امانت کو قبول کرنے سے. پہاڑوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے, زمین و آسمان نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے, انسان نے کہا میں اٹھاؤں گا. امانت کیا ہے؟ آپ کو کیا اللہ نے دی ہے امانت؟ اللہ نے زندگی اور حیات امانت دی ہے اس خداوند متعال نے. اس حیات کو اس امانت کی پاسداری کرنی ہے. اللہ خود خود زندہ ہے, آپ کو زندگی دی اس نے, خود بصیر ہے, اس نے آپ کو آنکھیں دی ہیں, یہ امانت ہے اس کی. خود سمیع ہے, اس نے آپ کو کان دیے ہیں. خود قدیر ہے, اس نے آپ کو طاقت اور قدرت اور ہاتھ دیے ہیں. بولنے کی زبان دی ہے آپ کو. یہ امانتیں اللہ کی آپ کے پاس. ان امانتوں میں خیانت نہیں کرنی ہے ہم نے. اگر خیانت کریں گے تو انجام یہ ہوگا جو اللہ کے نبی نے بتلایا ہے, جو قرآن نے کہا ہے. مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں, میں کیوں وہ دیکھوں جو اللہ نہیں جانتا, اللہ نہیں چاہتا. اگر میں نے وہ دیکھا, میں نے امانت میں خیانت کر دی ہے. فضول قسم کے ڈرامے, فضول قسم کی چیزیں, اور خدا نہ کردہ کسی کی نامحرم, کسی نامحرم اور کسی کی ناموس پر نگاہ بد, خیانت ہے. کانوں سے وہ چیزیں سننا جو نہیں سننا, یہ خیانت ہیں. خدا نہ کرے ایک وقت وہ ہے جب انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے. واپسی کا سفر توبہ کا سفر. توبہ ان تمام دردوں کی دوا ہے. گناہ سے جدائی اور فراق, غفلت سے نکلنا, متوجہ ہونا, یہ واپسی کا سفر ہے. اور جب واپس لوٹیں گے تو خدا کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, میں سارے گناہ بخش دوں گا آپ کے. اب واپس تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ انسان کے بدن میں جب بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے بدن کے اندر وائٹ سیلز ہوتے ہیں جو بیماریوں کا مقابلہ کرتے ہیں نا, ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے. وائٹ سیلز جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بیماریوں کا کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ کرتے ہیں. وہ کام جو بدن میں وائٹ سیلز کرتے ہیں نا, روح کے لیے توبہ کرتی ہے, صاف کر کے رکھ دیتی ہے, تمام آلودگیوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. توبہ, واپسی. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا, واپسی کے لیے, اس واپسی کا نام کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے. یہ کیا ہے؟ جہاد اکبر. ایک جہاد اصغر ہے, ایک جہاد کبیر ہے, ایک جہاد اکبر ہے. امریکہ وغیرہ سے لڑنا, اسرائیل سے لڑنا, یہ جہاد کبیر ہے. آل سعود سے لڑنا, یہ کیا؟ جہاد کبیر ہے. یہ جہاد کبیر ہے. اس وقت جو تکفیریوں سے لڑنا جہاد کبیر ہے. اپنے نفس سے لڑنا کیا؟ جہاد اکبر ہے. اس کے لیے اپنے دن بھی پاک کرنے ہوں گے اور اپنی راتیں بھی پاک کرنی ہوں گی. ایک وقت رات کے اندر, رات کے حصے میں عبادت کے لیے رکھنا ہوگا. میں پچھلی باتیں دہراتا نہیں ہوں. نماز فجر سے پہلے خداوند متعال نے جو بہترین وقت رکھا ہے اپنے ساتھ ملاقات اور گفتگو کا، وہ نماز فجر سے پہلے کا وقت ہے، ہنگام سحر، خدا کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات کرنا اور تہجد پڑھنا. میں آج ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی کا. اس سے پہلے کہ وہ واقعہ سناؤں، خداوند متعال ملائکہ سے، جب جوان اٹھتا ہے نماز تہجد کے لیے تو ملائکہ سے کہتا ہے، فخر و مباحت کرتا ہے، میرے اس جوان بندے کو دیکھو جو آدھی رات کے بعد اٹھا ہے میری بندگی اور عبادت کے لیے اور مجھ سے ملاقات کے لیے. انشاءاللہ اگلی گفتگو کمپلیٹلی اس موضوع پر کروں گا. قرآن روزانہ پڑھنا ہے، جتنا پڑھ سکتے ہیں. کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف انسان کے پورے وجود، اس کی روح کو سائیکل کرتا ہے. اس کی سمت اور سو کو درست کرتا ہے. کیا کہتے ہیں جب یہ گاڑی چلتے ہوئے ذرا صحیح نہ چلے تو کہیں لے جاتے ہیں نا، کیا اس کو کہتے ہیں وہ الائنمنٹ. درود شریف، قرآن کی تلاوت اور فرائض کی انجام دہی اور گناہ سے بچنا انسان کی روح کی الائنمنٹ کرتا ہے، اس کی درست ڈائریکشن کو درست کر دیتا ہے. درود شریف کا بہت اثر ہے. اول وقت میں نماز پڑھنا بہت اہم ہے، اور مقید ہونا، پابند ہونا، متوجہ رہنا. نماز کا ٹائم ہوا نماز پڑھنی ہے، متوجہ رہنا. یہ گناہ کی محفل ہے، یہاں نہیں بیٹھنا ہے میں نے، یہ مناسب جگہ نہیں، میں نے یہاں نہیں جانا ہے، یہ مناسب دوست نہیں ہے، میں نے اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. یہ بہت اہم ہے واپسی کے لیے، خدا کی طرف لوٹنے کے لیے چیزیں بہت عام ہیں. ہجرت کرنی پڑے گی آپ کو، ہجرت کرنی پڑے گی آپ کو. برے دوستوں کے بجائے خدا سے دوستی کرنی ہوگی، بری محفلوں کے بجائے خدا کی محفل میں جانا ہوگا. یہ ہجرت ہے، متوجہ ہونا ہے، مقید ہونا ہے، پابند ہونا ہے. یہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، تہمت نہیں لگانی ہے، نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے وجود کی حفاظت کرنی ہے. اس کو نہیں برباد ہونے دینا. میں نے لہذا پابند ہونے، جوں ہی اذان کا وقت ہو نماز ہو کوشش کرے خود اذان دیں. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، جو میں نے چند دن پریکٹس کیا، میں اذان دیتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں خود آپ کو کہوں اور خود یہ عمل نہ کروں. اذان دینا خود بہت ثواب ہے. گھر میں اذان دیں، اپنے گھر میں اذان دیں نماز کے لیے، اس میں برکت ہے. یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہوا ہے پرواہ ہی نہیں ہے. اذان دینی ہے نماز، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تاخیر نہیں کرنی ہے. حتمن قرآن کی تلاوت کرنی ہے روزانہ، حتمن. قرآن سے دور نہیں ہونا ہے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، خاتم الانبیاء سے کہہ رہا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. قرآن کی تلاوت ضرور کرنی ہے آج. یہ کتاب حیات اور زندگی ہے. یہ ہدایت ہدایت نامہ ہے ہمارے لیے. میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قرآن کی آیات پڑھوں گا آپ کے سامنے, آپ دیکھیں گے سمان اور مفہوم بدل جائے گا, جو ہم سمجھتے ویسے شاید نہ ہو, توجہ نہیں کرتے نا ہم. اس لیے گناہوں سے بچنا ہے, جن میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا, قریب نہیں جانا گناہ کے اور متوجہ رہنا ہے. والدین کا احترام کرنا ہے, ادب والدین کا بہت ضروری ہے. میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا سید ہاشم حداد کا واقعہ, غور سے سننے اس بات کو. علامہ قاضی طباطبائی قدس سرہ کے شاگرد تھے, یہ سیر و سلوک میں آیت اللہ بیجت علامہ طباطبائی کے استاد کے, یہ اکٹھے شاگرد تھے سارے. یہ عالم دین نہیں تھے البتہ. تو ان کے پاس ایک شخص گیا, اس نے کہا کہ مجھے کچھ ذکر بتائیں میں ذکر کیا کروں. تو چونکہ یہ باطن کو دیکھتے تھے, اسے کہنے لگے کہ پہلے جا گھر میں, تو جو گھر میں بد اخلاقیاں کرتا ہے وہ ختم کر, اپنی زوجہ کی توہین کرتا ہے, گھر والوں کو تنگ کرتا ہے, بے جا انہیں اذیت کرتا ہے, پہلے اپنے اندر گراؤنڈ تو بنا پیدا کر, زمینہ تو بنا کے تجھے کوئی ذکر بتایا جائے خدا کا, اس کا اثر ہو تیرے اوپر. گندے ظرف میں اگر پاک چیز ڈالے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے, قرآن کے بارے میں کہا لا یزید الظالمین الا خسارا, یزید اگر قرآن پڑھے گا اور گمراہ ہوگا, شمر قرآن پڑھے گا اور گمراہ ہوگا. کہتے ہیں تین دن بعد آیا, گھر گیا, معافی مانگی اپنی زوجہ سے, اپنے بچوں سے, ان کو راضی کیا اپنی زوجہ کو, پھر آیا, اثر ہوتا ہے. ماں باپ کی بے ادبی بے احترامی انسان سے توفیق حاصل کر لیتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی والدہ اور والد کی خدمت کرنے کے نتیجے میں اللہ کے ولی بن گئے اور خدا نے اپنے ان کے درمیان حجاب ختم کر دیے. انہیں سید ہاشم حداد قدس سرہ کے پاس شہید متحری ملنے کے لیے گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ متحری سے تو نماز کیسے پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جب نماز پڑھتا ہوں تو میں معانی جو ہے نا اس کے سورہ الحمد کے ان پر توجہ کرتا ہوں. کہنے لگے سورہ الحمد تو معانی کا سمندر ہے, بغیر اس کے تیری روح مقام تجرد پر نہ پہنچے تو کیسے معانی کے سمندر میں سیر کر سکتا ہے؟ جب تو عبادت کرے تو تیری توجہ خدا کی طرف ہونی چاہیے کہ تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہے. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا آیت اللہ محمد حسین حسینی تہرانی, بہت بڑے عالم دین گزرے قدس سرہ, وہ نقل کرتے کہ شہید متحری جب ان سے ملے تو انہوں نے شہید متحری سے جب گفتگو کرنا شروع کی تو شہید متحری رونا شروع ہو گئے اور بلند آواز سے روتے رہے, رونا خاموشی رکتا نہیں تھا ان کا, روتے ہوئے محفل سے باہر نکلے اور اسی ملاقات میں انہوں نے شہید متحری سے کہا کہ تو شہید ہو جائے گا. والدین کا احترام, زوجہ کے حقوق, زوج کے حقوق, ہمسائے کے حقوق, یہ بہت عام ہیں اللہ کا بندہ بننے کے لیے. ہمیں تو اپنے ہمسائے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رہتا کون ہے یہاں پر, یہ حالت ہے ہماری. استاد کے حقوق, میں نے بعض بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ استاد سے انہوں نے معافی مانگی, استاد جب آپ پڑھا کے اٹھے تھے تو میں بیٹھا رہا تھا آپ کے سامنے, آپ کھڑے تھے, مجھے معاف کر دے, یہ بے ادبی ہوئی ہے مجھ سے. تیرے تین والد ہیں, ایک جس سے تو پیدا ہوا ہے, ایک جس نے تجھے تعلیم دی ہے, ایک جس نے تجھے بیٹی دی ہے, تیرے باپ ہیں, والد ہیں, اگر ان کی بے احترامی کرے گا خدا سلب توفیق کرے گا, اثر ہوتا ہے. ہر عمل کا کیا ہے؟ اثر ہے. لہذا ہم جو بھی عمل انجام دیں ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اس کا ہماری روح اور ہمارے دل پر اثر ہوگا. اور بعض اوقات یہ گناہ اور یہ بے ادبیاں, بے احترامیاں, لاپرواہیاں انسان کے دل کی زمین کو بنجر بنا دیتی ہیں, یہاں تک یہ پھر دل مر جاتا ہے, پھر اللہ اپنے نبی سے بھی کہتا ہے تو اس کو زندہ نہیں کر سکتا, اب یہ مر گیا ہے ختم, خدا نہ کرے انسان وہاں پہنچ جائے. بس روزانہ کم از کم 3 تسبیحات درود شریف کی پڑھنی چاہیے, اللہم صلی اللہ محمد و آلہ. روزانہ جتنا ممکن اور میسر ہے قرآن پڑھنا میسر ہے, فقر او ما تیسر من القرآن. نمبر 3 فرائض کی ادائیگی اور گناہ سے اجتناب, اور حقوق بھی ادا کرنے ہیں ساتھ ساتھ, گرچہ وہ بھی فرائض میں آتے ہیں لیکن حقوق کو واضح کر کے, حقوق گھر والوں کے حقوق, اولاد کے حقوق, ہمسائے کے حقوق, استاد کے حقوق, والدین کے حقوق, توجہ دینی ان کی طرف. میں نے بعض مجھے یاد آ رہا ہے ایک صحابی تھے, رسول پاک نے خود انہیں قبر میں رکھا اور ان کی والدہ نے کہا کہ میرا بچہ جنت میں چلا گیا, اللہ کے نبی نے کہا نہیں فشار قبر میں اس وقت ہے, کیوں؟ یہ اپنی زوجہ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا تھا, نبی نے قبر میں رکھا لیکن اپنا عمل تو ساتھ لے کے گیا ہے نا وہ. لہذا راتوں کو اٹھنا چاہیے, خدا کو یاد کرنا چاہیے. آئیں توسل کرتے ہیں حضرت ثانیہ زہرا کے ساتھ, جنہوں نے جن کی ہجرت, جن کی اسیری, جن کے دکھ درد اگر انسان ان پر توجہ کرے تو انسان متحیر ہو جاتا ہے. اس کے باوجود جب ابن زیاد نے بی بی سے کہا کیف رأیت صنع اللہ بأخیک, تو نے اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کے صنع اور عمل کو کیسے پایا ہے, کہا ما رأیت الا جمیلا, میں نے اللہ کے سلوک اور عمل میں اپنے بھائی کے ساتھ اپنے ساتھ سوائے حسن اور زیبائی اور جمال کے اور کچھ نہیں پایا. جب ہم نے مدینہ چھوڑا راہ خدا میں ہجرت کی, یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی فضیلت تھی اور اس میں بھی جمال اور حسن تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں گھر سے نکلے ہیں. جب ہم حرم خدا سے کربلا کی مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کے لیے نکلے, یہ جو سفر معراج تھا مسجد حرام سے کربلا کی مسجد الاقصیٰ تک, یہ سیر بھی اللہ کے دیے ہوئے فضل کے نتیجے میں تھا, اس میں بھی جمال خدا تھا. ہم کربلا پہنچ گئے, 7 محرم کو ہمارا پانی بند ہو گیا, ہم پیاسے تھے, ہم اللہ کی راہ میں پیاسے تھے, اس کے دین کی خاطر پیاسے تھے. لوگ تو پیاسے ہو جاتے ہیں, یہ اللہ کا فضل تھا ہمارے اوپر کہ ہم دین خدا کی خاطر پیاسے ہو گئے اور محاصرے میں آ گئے, اس میں بھی جمال خدا تھا. کربلا میں روز عاشور میرے جگر کے ٹکڑے, میرے جگر پارے, میرے بھائی, میرے بیٹے, میرے بھتیجے, میرے بھائی کے ساتھی, ہماری نسل شہید کر دی گئی. موت تو آنی ہے نا, یہ راہ خدا میں شہادت کی فضیلت بھی جمال خدا ہے, یہ اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے. اور پھر جب شام غریبہ آ گئی, ہمارے خیموں کو لوٹ لیا گیا, ہماری چادروں کو لوٹ لیا گیا, ہمارے سر زخمی ہو گئے, ہمیں تازیانے مارے گئے, ہمیں تماچے مارے گئے, ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی, ہم صحرائے کربلا میں دوڑ رہے تھے ہمارے بچے. یہ سارا ظلم جو ہمارے پر ہو رہا تھا, یہ راہ خدا میں استقامت کی وجہ سے تھا, اس صبر کی وجہ سے تھا کہ ہم ٹوٹے نہیں ان کے ظالموں کے مقابلے میں، ہم نے ہمت نہیں ہاری ان یزیدوں کے مقابلے میں. یہ فضیلت صبر کی فضیلت بھی اللہ نے ہمیں دی تھی، اس میں بھی جمال خدا تھا. یہ صبر کی نعمت سے جو اللہ نے ہمیں نوازا تھا، اس میں جمال خدا تھا. آیت اللہ جوادی عاملی ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض مقامات کربلا میں ایسے ہیں جہاں ثانیہ زہرا صابرہ نہیں ہے، شاکرہ ہے. کہتے ہیں جب آدھی رات تک بی بی یتیموں کو جمع کرتی رہی، کچھ زندہ ملے، کچھ کی لاشیں اٹھا لائی، ان کو گنج شہدا کے قریب لا کے رکھا اور یتیم بچوں کو حوصلہ دیا، بیبیوں کو حوصلہ دیا. میں نے بعض علماء کی زبان سے سنا ہے 3 سال کے بچوں کی بھی نماز تہجد گزا نہیں ہے. یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ آغوش حسین میں انہوں نے پرورش پائی ہے. انہوں نے ثانیہ زہرا عالم غیر معلمہ کی آغوش میں تربیت پائی ہے. یہ عام بچے نہیں ہیں. اس رات آدھی رات کے بعد ان کے پاس پانی نہیں تھا، انہوں نے وضو کر کے نماز تہجد شروع کی. آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں میری شہزادی نے شب عاشور نماز پڑھی تھی، کھڑے ہو کے نہیں، کھڑے ہو کے پڑھی تھی، آج رات بیٹھ کے نماز شب پڑھی ہے. حدیث کی کتب میں میں نے پہلے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے فخر و مباحت کرتا ہے کہ جب کوئی نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، میں کہوں گا اللہ اے کریم رب، جب یہ یتیم بچے، یہ بیبیاں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، یہ جب آدھی رات کے بعد نماز تہجد پڑھ رہی تھی، تو نے کس کس کے سامنے فخر و مباحت کی تھی؟ یقیناً تمام انبیاء سے کہا ہوگا میری زینب کے سجدے دیکھو، تمام ملائکہ سے کہا ہوگا ان یتیموں اور اسیروں کے سجدے دیکھو. اے حوا، اے حجرہ، اے مریم، اے آسیہ، اے خدیجۃ الکبریٰ، میری زینب کے سجدوں کو دیکھو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلم ینقلبون.